أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمت جدي. ناظرین محترم، محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں آپ کا میزبان سلمان حسین سلام عرض کرتا ہے. ہمارے ساتھ حسب معمول مولانا نجم الحسن نقوی صاحب موجود ہیں، جو کہ مجلس علماء شیعہ یورپ کے سیکریٹری تبلیغات کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں برطانیہ میں. مولانا، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں.
جی، بڑے مہربانی، شکریہ.
مولانا، جس طرح کے ہم نے پچھلے پروگرامز میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام کہ انہوں نے کس سلسلے میں قیام کیا، جو کربلا کی زمین پر عاشورہ کے دن اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ ایک عظیم قربانی پیش کی، اس کی یاد ہم منا رہے ہیں ماہ محرم الحرام میں. اس حوالے سے ہم نے کافی جو ٹاپکس تھے ان کو کور کیا. ہم نے اسلامی حکومت پچھلے پروگرامز میں اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور اسلامی حاکمیت جو اس کا خصوصیات ہیں اسلامی حاکم کی، اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی. اس کے علاوہ ہم نے جو ضرورت ہے آج کے دور میں اسلامی حکومت کی تشکیل کی، اس کے بارے میں بھی گفتگو کی. اس کے علاوہ جو اور مقاصد آپ نے پانچ پوائنٹ جو پچھلے پروگرامز میں ناظرین کی خدمت میں پیش کیے، کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کے لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے جد کی جو ہے رسول خدا کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت ان پہ عمل درآمد کروانا چاہ رہا ہوں، اور اس سلسلے میں اپنے تمام خاندان کے ساتھ ایک عظیم قربانی پیش کی. اگر ہم تمام کرداروں کو دیکھتے ہیں کربلا کی زمین پر، حضرت علی اصغر علیہ السلام سے لے کر حضرت علی اکبر علیہ السلام، شہنشاہ باوفا کو دیکھ لیں آپ، حضرت عباس علمدار علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ایک جو کردار عزاداری کے حوالے سے، وہ تو ناقابل فراموش. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے جانصاروں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک یعنی کہ عشق کی ایک عجیب منزل دکھائی دیتی ہے، کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی خاطر اپنا جان، مال، دولت سب کچھ لٹانے کے لیے کربلا کی زمین پر ہیں، اور امام حسین علیہ السلام شب عاشور چراغ بجھا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن کچھ ایسے با وفا اصحاب جو امام حسین علیہ السلام کو نصیب ہوئے، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان اصحاب میں کیا خصوصیات تھیں، یعنی کیا ان میں کیا ایک یک رنگی تھی کہ تمام اصحاب اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی اس کوز کے لیے اپنی جان تک لٹانے کو راضی تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت پہلو ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے. قرآن کریم کی آیہ مجیدہ میرے ذہن میں آ رہی، وَصِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کا رنگ، اور کتنا حسین ہے اللہ کا رنگ.
اللہ اکبر.
آیت ہے قرآن کی. یہ جو یک رنگی ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، وہ تمام تر کردار جو سید شہدا کے ساتھ جنہوں نے بے مثال قربانی اور لازوال قربانی کی داستان رقم کی ہے، اس کو پتہ نہیں کیسے کیا کہا جائے. یوں لگتا ہے کہ اللہ کے عشق اور بندگی اور عبودیت کی تجلی جس طرح ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتی. مظہر عبودیت، تجلی عبادت خدا، نور الہی نظر آتا ہے کربلا کے تمام تر کرداروں میں. اور بندگی کا یہ معنی جو ہے، وہ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا
لے گیا.
ہے جی، اصل میں یہ بندگی ہے جس کے نتیجے میں اللہ طلبگار ہوا، پروردگار نے طلب کی ملاقات اپنے حبیب کی. جی ادھر سے نہیں طلب ہوئی، طلب وہاں سے ہوئی. موسیٰ نے طلب دیدار کیا تھا. یہ بندگی کی وہ معراج ہے کہ اللہ طالب ہے دیدار حبیب کا، اس کی وجہ بندگی ہے. اس بندگی کا نمونہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. سلام ہو کربلا کے ان تمام تر چھوٹے اور بڑے تمام تر جان نثاروں پر، ہماری جانیں قربان ہوں اس قابل ہو جائیں کہ ان مقدس ارواح پہ یہ قربان ہو سکیں اور ان کے رنگ میں رنگے جائیں. میں کیسے عرض کروں، واقعہ کربلا میں دو جو ہیں وہ طرح کے افراد ہیں. ایک وہ ہیں جو خاندان طہارت سے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اپنی فیملی ہے، اس میں کوفہ کے شہید بھی شامل ہیں، حضرت مسلم بن عقیل، آپ کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم، اور اس کے بعد خود کربلا میں. ایک طبقہ یہ ہے جو امام کے اپنے عزیز ہیں، 18 کربلا میں ہیں، 3 کوفہ میں ہیں، باقی آپ کے جان نثار اصحاب ہیں. اور اس کے بعد شہادت کے بعد کا پھر ایک مرحلہ ہے، ان سب میں ایک رنگ ہے، اور وہ رنگ رنگ توحید ہے، رنگ بندگی ہے. یہی وہ بندگی کا رنگ ہے کہ کتابوں نے لکھا ہے کہ سید الشہداء جب بارگاہ معبود میں اپنی جان دے رہے تھے تو حاطف نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیہ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے پروردگار کی طرف، تو اپنے رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی. فادخلی فی عبادی، آجا میری بندگی میں. فی جنتی، فادخلی فی جنتی، میری جنت میں آ جا. علماء نے کہا ہے یہ جو کہا نا میری جنت میں، اس کی جنت اور ہے، بندوں کی جنت اور ہے. یہ وہی ہے جو ادھر خطاب ہوا، سبحان الذی اسرا بعبدہ
بعبدہ،
ادھر کیا فرمایا فادخلی فی عبادی. یہ ہے حسین منی وانا من الحسین، کہ وہ رنگ رنگ توحید ہے، وہ رنگ بندگی ہے، وہ رنگ عبودیت ہے. میں کیسے بیان کروں، میں میرے جیسا ناقص انسان، میں ایک دو مثالوں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. چھوٹے کرداروں میں دو کردار ہیں، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، امام حضرت مسلم کے بیٹے. کتنے بلند کردار ہیں، آئے دنیا دیکھے، عبادت کا یہ رنگ کہیں اور نظر آتا ہے. یہ دونوں بچے دریائے فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں، قاتل پاس ہے. اس کو کہتے ہیں کہ 3 باتیں کرتے ہیں. ایک، کہ تو ہمیں قتل کر کے تجھے پیسے چاہیے، جاؤ ہمیں بازار میں بیچ دو، تمہیں منہ مانگی رقم ملے گی. کہنے لگا نہیں، اللہ اکبر، قتل کروں گا. فرمایا اچھا چلو، اگر یوں کرنا ہے تو ایسا کرو کہ اپنے امیر کے پاس لے جاؤ، ابن زیاد کے پاس. کہا نہیں، تمہیں قتل کروں گا. کہا ٹھیک. اب جب قتل کا یقین ہو گیا، موت کا، یا رسول اللہ سلام ہو آپ کی ذات کو، مولا حسین آپ کی ذات کو سلام ہو، کیسے بچے تربیت کیے ہیں آپ کی گود نے. یہ ہے گھر فاطمہ زہرا کا، بڑی شان کا گھر ہے یہ، وحی کی منزل ہے یہ، قرآن کا گھر ہے.
بہت بہت.
ان بچوں کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو قاتل سے کہا بس پھر تھوڑی سی مہلت دو، ہم خدا کے حضور دو سجدے کر لیں. دونوں بچوں نے دریائے فرات سے پانی لیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور دونوں بچے شہید ہو گئے. آقا حسین آپ کی عظمت پہ سلام ہو، اے ابو طالب تیری عظمتوں کو سلام ہو، کیسے بچے تو نے تربیت کیے ہیں؟ یہ ہے جن کی تربیت وہی کرے وہ کچھ اور ہوتے ہیں،
بالکل
وہی کی پرورش کچھ اور ہے، عام انسانوں کی پرورش کچھ اور ہے. یہی بچے جب سر ظالم اور قاتل لے کے گیا ابن زیاد کے دربار میں، تو مورخین نے لکھا ہے کہ اتنے حسین اور زیبا تھے یہ دونوں چہرے کہ ابن زیاد تعجب کے ساتھ اپنی سیٹ سے 3 بار اٹھا، کہا وہ ظالم تو نے ان کو مارا ہے، ایسے خوبصورت بچوں کو تو نے قتل کیا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے آخری وقت کو گفتگو کی، اور اس نے بتایا، کہا ظالم تو میرے پاس لے کے آیا ہوتا اور حکم دیا کہ اس کا سر دتن سے جدا کر دیا جائے. خسرت دنیا والا آخرت، نہ دنیا ملی نہ آخرت. یہ واقعہ ہے. اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل کو جب یقین ہو گیا کہ اگلا دن میری شہادت کا دن ہے، ساری رات عبادت میں گزاری. پھر آئیے کربلا میں، سید الشہداء نے اپنے بھائی ابو الفضل العباس صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے، 9 محرم کو دشمن نے حملہ کرنا چاہا تو کہا بھیا عباس جاؤ ایک رات کی مہلت دے کے آؤ. اللہ اکبر، تاریخ کیا کہتی ہے؟ مولا حسین نے ظاہر ہے کہ ساری زندگی عبادت کی تھی. فرمایا پروردگار تجھے، تو جانتا ہے کہ مجھے تیری بندگی میں، مجھے لفظ تو پورے نہیں یاد، تو جانتا ہے کہ مجھے تیری عبادت میں کتنا لطف آتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں، میرے لیے نماز کتنی محبوب ہے. خیر مختصر یہ کہ ایک رات کی مہلت ملی، اب شب عاشور ہے. دنیا آئے، وہ ساری رات امام حسین نے، امام حسین کے ساتھیوں نے، جملے یہ ہیں، باتو بین راک ان و ساجد ان و قائم، باتو یعنی ساری رات انہوں نے گزاری، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی تسبیح میں تھا، اللہ کی یاد میں تھا، کوئی سجدے میں تھا. اس تسبیح الہی کی اس رات آواز ایسی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے اس میں کیا کہتے ہیں،
چھتے میں
بھن بھناتی ہیں. کہتے ہیں وہ ساری رات اللہ کی تسبیح و تحلیل میں اصحاب حسین نے گزاری. اور یہ بھی لکھا ہے، ایسی عبادت تھی کہ رات کو تقریباً 35 کے قریب افراد لشکر یزید سے آئے اس طرف نگاہ دوڑانے کے لیے کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. مولا حسین تیری عظمتوں پہ سلام ہو، آقا حسین تیری عظمتوں پہ سلام ہو. لشکر یزید کے لوگ آئے، تقریباً 35 افراد ادھر آئے پھر واپس نہیں گئے. اس تسبیح و تحلیل نے ان کو منقلب کر دیا، گویا ایک ہی رات میں جہنم سے جنت کی طرف سفر کر لیا.
اللہ اکبر،
یہ ہے تصرف حسین کا. حسین نے دیکھا کہ یہ رات ان مومنوں کے لیے لکھی ہوئی ہے، ایک رات کی مہلت مانگی. یہ ہے وہ تجلی عبودیت، تجلی بندگی. چلتے ہیں آگے. عاشور کی صبح طلوع ہوتی ہے، شبیہ رسول کی اذان سے. آج علی اکبر مؤذن ہیں, مارکہ حق و باطل بپا ہونے والا ہے, قیام ہے, رہتی دنیا تک حسین کا نام رہے گا اور علی اکبر کی اذان یاد رہے گی, تازہ رہے گی, توحید کا میسج زندہ رہے گا. بہرحال ایک نماز پہ سعید جیسا شہید ہوا, وہ جس نے تیر آتے رہے اور اپنے وجود پہ کھاتا رہا. جب دیکھا میرے مولا کی نماز مکمل ہو گئی ہے, سعید تیری وفا کو سلام, حسین تیری عظمت کو سلام, تیری نماز کو سلام. جب سعید گرا تو مولا نے اپنی گود میں لیا سعید کا سر, آنکھوں میں آنسو تھے. سعید نے اپنی آنکھیں کھولیں, کہا مولا ایک بات پوچھنی ہے. فرمایا پوچھو. عرض کیا مولا حل وفائی تو. مولا کیا میں نے وفا کی؟ اللہ اکبر, یہ ہے وہ یک رنگی جو عشق حسین میں دنیا سے گیا اور اس کا سر حسین کی گود میں تھا اپنی آخری وقت. فرمایا سعید جیسی وفا تو نے کی ہے ایسی کسی نے نہیں کی. اللہ اکبر. حسین زندگیاں لوٹا رہے ہیں اور زندگیاں حسین کے قدموں پہ نچھاور ہو رہی ہیں, اور حسین اپنی زندگی کو تیار ہے معبود کی بارگاہ میں قربان گاہ میں قربان کرنے کو. اور پھر وہ مرحلے ہیں کہ سید الشہداء کا سر اقدس سجدے کی حالت میں. اسی لیے حسین ثار اللہ ہے. پھر بات آگے بڑھتی ہے, پھر بات آگے چلتی ہے. اب شریکت الحسین ہے. پتہ نہیں اللہ جانے, میں ہم تو نہیں تقابل کر سکتے. عصر عاشور تک تو حسین اور زینب باہم تھے مصائب میں, اب زینب تنہا ہے. مشکل ہے کہ غم کی اس کیفیت کو بیان کیا جائے کہ زینب کیسے تنہا ہے, کہ جب امام سجاد اور امام باقر جیسے قافلہ ولایت کا سردار موجود ہوں اور زینب آج رہبر ہے.
اللہ اکبر.
آج زینب محافظ ہے, آج عباس بھی زینب ہے اور حسین بھی. لیکن دنیا اس پہلو پہ غور کرے, اتنی اندھیریوں اور طوفانوں کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ خداوندہ کبریائی فقط تیری ذات کے لیے. اس شب شام غریباں علی کی بیٹی کی نماز سے تہجد قضا نہیں ہوئی.
اللہ اکبر.
ہماری نمازیں بندگی کا رنگ دیکھنا ہے تو آؤ ادھر آ کے دیکھو. کیا یہاں خطاب نہیں آیا ہوگا سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ جس نے حسین جیسا بھائی راہ خدا میں دیا ہو اور اس کا سر نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہو, اللہ ہی جانے وہ عبادت کیا ہوگی, وہ سجدے کیا ہوں گے. یہ ہے وہ یک رنگی، اور یہ ہے وہ رنگ توحید جو کربلا میں غالب ہے.
اور امام حسین علیہ السلام کی اگر کوئی غلطی ہو تو درست فرمائیے گا کہ ان کی انہوں نے جو اصحاب اور جانصار ان کو نصیب ہوئے ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کے اصحاب جو ہیں وہ میرے بابا کو نصیب نہیں ہوئے تھے. تو
میرے
اس
جد کو نصیب نہیں
جد
ہوئے
کو
جی، اور ان سے زیادہ وفادار میں نے اپنے جد کے اصحاب کو نہیں دیکھا. کیوں؟ یہاں زندگیاں واپس کی جا رہی تھیں اور زندگیاں تیار تھیں کہ مولا آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی. یہ وہی ہے کہ عشق حسین یعنی عشق خدا،
خدا
یعنی عشق عبادت. حسین کے جان نثاروں میں ایک حبیب ہیں، حبیب کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ حبیب نماز عشاء پڑھ کے سجدے میں جاتے تھے اور صبح صادق کے وقت سر سجدے سے اٹھاتے تھے اور اس وقفے میں سارے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جس کے باوفا اصحاب میں ایسے قاری قرآن ہوں ایسے مولا کے سر کو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنا ہی جچتا ہے.
مولانا یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کربلا کے میدان میں جو امام حسین علیہ السلام نے ایک شعار کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ شعار کو بلند کر رہے ہیں؟
حسین کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں وہ آتش ہے جو قیامت تک خاموش نہیں ہوگی، یہ آقا رسول اللہ کا فرمان ہے. امام کا استغاثہ کب تھا؟ جب کوئی نہ رہا. اور یہ مدد امام نے ظاہر ہے کہ یزیدیوں سے طلب نہیں کی،
بالکل
پس امام کا استغاثہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے. یہ وہی استغاثہ ہے جو قرآن نے بلند کیا ہے، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. مَن ينصر اللہ، جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کو تو مدد کی نہیں ضرورت، اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا. اسی لیے فرمایا کون ہے جو ہماری مدد کرے، یعنی جو دین کی مدد کرے. اور ینصر ہے عربی گرامر کے قواعد کے مطابق، ینصر فعل مضارع ہے. بس حسین رہتی دنیا تک زندہ ہے اور حسین کا استغاثہ بھی زندہ ہے. قیامت تک کون ہے جو حسین کی مدد کرے؟ حل من داب بن یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو حرم رسول کی حفاظت کا دم بھرتا ہے؟ حرم رسول کی حفاظت کا میسج آج بھی موجود ہے، لہذا یہ میسج قیامت تک کے لیے. اور امام حسین کو ظاہری مدد کی ضرورت نہیں، ہوتی تو پھر عباس سے کہتے کہ جاؤ میرے جری جا کے جنگ کرو. نہیں، سید الشہداء نے، ہاں نہیں، اصل مسئلہ وہی ہے کہ یہ قیام اور یہ قربانی جو ہے وہ لقائے پروردگار کے لیے تھی، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے تھی، انسانی شعور کو بیدار کرنے کے لیے تھی، انسانوں کی روحوں کو پاک کرنے کے لیے تھی. یہ قربانی اس لیے تھی تاکہ انسانی شعور زندہ ہو، مردہ شعور مردہ نہ رہے، حسین نے یہ قربانی دی ہے تاکہ یخرجہم من الظلمات الی النور، حسین نے یہ قربانی دی ہے لما یحییکم، یہ قرآنی میسیج ہے امام حسین علیہ السلام کے صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین المعصومین، کہ سید الشہداء علیہ السلام. لہذا میں شروع میں شاید بات ایک کی تھی کہ اس قیام کو جس زاویے سے آپ دیکھیں گے نا، یہ قیام آپ کو ایک کامل کتاب نظر آئے گی. امام حسین علیہ السلام کا قیام ایک کامل کتاب نظر آئے گی، اسوہ کامل ہے دنیا کے آزادی و حریت کے متوالوں کے لیے. حسین ایک آزاد انسان ہے، حسین نے آزادی کا پیغام دیا ہے. کون سی آزادی؟ نفس کی غلامی سے آزادی کا پیغام. نفس کے غلام نہ بنو، اپنے آقا کے غلام بنو، اپنے مولا کے غلام بنو.
یعنی امام حسین علیہ السلام ہمیں یہاں حریت جو ہے، ایک آزاد انسان بننے کا جو ہے،
آزادی فکر،
فکر
آزادی از عبودیت انسان، بندگی انسان سے آزادی اور بندگی معبود ازل کی غلامی، وہ غلامی، وہ اس کی غلامی آزادی ہے در حقیقت. اور افکار کو امام حسین نے، افکار پہ جو تالے تھے وہ کھول دیے. بالآخر ہر قتل پہ تین سوال تو ہوتے ہیں نا، قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، قتل کیوں ہوا، پوچھیں ہر کوئی سوال کرے.
بالکل،
واقعہ کربلا میں قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، قتل کیوں ہوا، کون تھا قاتل، وہ جو گناہ کے مجسمے تھے، وہ جو مظہر گناہ تھے، وہ جو مظہر فسق و فجور تھے، وہ تھے قاتل. قتل کون ہوا، وہ جو عصمت کا مظہر تھا، وہ جو یطہرکم تطہیرا کا مظہر تھا، وہ جو مصباح الہدا تھا، وہ جو من المحمد تھا، من المصطفیٰ تھا، حسین منی وانا من
الحسین،
وہ جو جس کو زہرا کی گود نے پالا تھا، وہ جس کے سینے میں علی کی محبت تھی، وہ قتل ہوا. کیوں قتل ہوا؟ دنیا کی محبت، حکومت کی شہوت اور محبت نے قتل کیا اسے. چند دن کے اقتدار نے، تف دنیا تجھ پر کہ تیری محبت میں مبتلا ہو کے لوگوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. یہ سورہ فجر جو، بہرحال میں ظاہر تفسیر کا وقت نہیں ہے، سورہ فجر کے باطنی معانی میں سے ایک معنی وہ دس راتیں ہیں جو حسین نے، اور یہ وہ صبح ہے جو روز عاشور طلوع ہوئی. والفجر ولیال عشر، ایک اس کا باطنی مفہوم وہ ہے. اور یہ درمیان میں عاد و ثمود اور فرعون کی قوتیں ہیں جنہوں نے فساد دنیا میں پھیلایا، جن کو خدا نے نعمتیں دی تو مغرور ہو گئے، خدا نے امتحان لیا تو کچھ اور ہو گئے. یہ سورہ فجر کے جو مضامین ہیں. اور پھر جب انسان متوجہ ہوا تو قرآن کہتا ہے وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اب توجہ کر رہے ہو، خدا کے محبوب بندوں کے قتل کرنے کے بعد اور تمام تر جرائم کو انجام دینے کے بعد، لیکن اپنے اللہ کے بندوں نے سورہ فجر کا اختتام وہ ہے نفس مطمئنہ، لیکن حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاب ہوا، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وادخلی جنتی، آ جا میری جنت میں.
سبحان
حسین اللہ کی مرضیوں کا خریدار ہے. یہ ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں.
مولانا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام ہمیں آزاد نفس سے آزاد بننے کا حکم دے رہے ہیں، اسی طرح وہ ہمیں یعنی کربلا جو ہے وہ ہمیں ایک عزت کا راستہ بھی، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے بہت اہمیت سے اس پہ فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کا ایک بہت مشہور قول بھی ہے کہ اس یعنی کہ وہ یزید کو مخاطب کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ اس فاسق و فاجر کے بیٹے نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ میں تلواروں کے درمیان ہوں، اور ذلت جو ہے حیات من ذلہ، یعنی کہ ذلت ہم سے دور ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کس معنی میں ہم اس ذلت کو شمار کریں؟
پتہ نہیں اب تفصیل کا شاید وقت نہیں ہے. حیات من ذلہ، یہ وہی ذلت نفس ہے، بندگی ہے غیر خدا کی، ذلت ہم سے دور ہے، عزت کے وارث ہم ہیں. یہ وہ اصل آزادی اور حریت کا پیغام ہے. دیکھو اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، صرف ایک ذات ہے جس کے سامنے تم ذلیل ہو، اور وہ اللہ ہے، وہ میرا اور تمہارا رب ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے، ہم اس کے سامنے ذلیل ہیں. یہ حریت کا پیغام ہے کہ بندوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اپنے وقار کا خیال کرو. یہ ہے حریت کا پیغام. اپنی شخصیت کو حفاظت کرو. معصوم کی حدیث ہے غالباً 11ویں امام علیہ السلام کی، فرمایا اس شخص کے شر سے بچو جو اپنی قیمت کو نہیں جانتا. یہ ہے وہ آزادی حریت کا پیغام اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں. اسی لیے فرمایا کہ حیات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، اور عزت، ہم عزتوں کے وارث ہیں، ہم عزتوں کے پاسبان ہیں. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے،
رسول کے لیے،
اللہ کے رسول کے لیے ہے یعنی اہل بیت کے لیے ہے، اور وللمؤمنین، ایمان والے اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کرتے.
اگر ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، میں آپ سے یہاں پہ ایک لاسٹ جو کوسچن ہے وہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ مثلی لا یبایعو مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہ امام حسین علیہ السلام کیا آج کے دور میں جو ان کے شیعہ ہیں، ان کے فالوورز ہیں، کیا یہ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے دور میں بھی کوئی یزید جیسا حکمران تم پہ غالب آ جائے تو کیا تم بھی اس کی بیعت سے انکار کرنے کا حق رکھتے ہو؟
اس کو دیکھیں، میرا خیال ہے اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، مثلی لا یبایع مثلہ. ایک قانون دیا ہے امام نے، یہ نہیں فرمایا کہ میں کبھی بیعت نہیں کروں گا. وہ بھی کہتے تو ٹھیک تھا،
بالکل
اگر امام یوں فرماتے تو بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ بڑا قاعدہ کلی عطا فرمایا. فرمایا کہ مجھ جیسا، اس کو شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا، گویا امام حسین بیعت کر لیں کس کی، یہ ایسے ہی ہے جیسے علم بیعت کر لے جہالت کی، جیسے ظلمت بیعت کر لے نور کی، جیسے گناہ، جیسے عصمت بیعت کر لے کس کی، گناہ کی، نہیں ہو سکتا. گویا بے الفاظ دیگر، علم سر بلند ہے، نور سر بلند ہے، عزت سر بلند ہے، عصمت سر بلند ہے، عقل سر بلند ہے، شرافت سر بلند ہے، دیانت سر بلند ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ دیانت بیعت کر لے کس کی؟ بے ایمانی اور بے دیانتی کی، نہیں ہو سکتا۔ لہذا عظمتیں ان مفاہیم کو ہیں، نہ ان پست مفاہیم کو۔ گویا امام پیغام دے رہے ہیں کہ میرے جیسے بنو، میری جو کوالٹیز ہیں ان کو فالو کرو، اور اسی سے تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی سربلند۔
احسن احسن، بہت بہت شکریہ
جی، بڑی نوازش
کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا۔ امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے ایام میں محرم الحرام کے گفتگو کی، آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آج ہم نے پروگرام میں کافی حد تک یہ کور کرنے کی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ کیوں ضرورت پیش ہوئی کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ مجھ جیسے اصحاب میرے نانا کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ ایسی کیا بات تھی، کیا یک رنگی تھی، کیا رنگ تھا ان اصحاب میں، ان جانساران میں، کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ماہ محرم الحرام کے خصوصی ایام ہیں، امید ہے کہ آپ اپنی عزاداری نہایت ہی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔